لازمن ہوگا، لیکن ہر نبی ضروری ہے کہ وہ رسول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کو تو قتل کیا گیا، لیکن رسولوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لأغلبن انا ورسول، لأغلبن انا ورسول، کہ میں اور میرے رسول کو غالب آتے رہے کہ میرے رسولوں کو کوئی شہید نہیں کر سکتا. یہ بنیادی فرق ہے کہ جو نبی اور رسول ہوگا تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل انبیاء کے ایک گروہ کو تو راضی کرتے تھے اور ایک گروہ کو تو انہوں نے قتل بھی کرتے تھے. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہمارے دلوں کو پردے میں ہیں، یعنی ماں اللہ شرافت اور مربت اور انسانیت سے یہ ساری جگہوں کو پوری کر سکتے، یعنی کسی انسان کے اندر شرافت اور انسانیت ہوگی نا تو وہ کسی نبی کے سامنے اتنی ہٹ جلدی نہیں دکھائے گا کہ پھر جو کچھ کہتے ہو ٹھیک ہے وہ حق بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے دل کو جو ہے وہ بند، ہمارے دل جو ہے وہ غلاف، تمہاری باتیں جو ہے وہ ہم پر اثر نہیں ہونے والی، اثر نہیں کرنے والی. لازم کی شرافت اور مربت اور انسانیت سے آری نبی ہے جس کا تذکرہ یہاں پر یہود کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. فرمایا بلعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان پر ان کے کفر کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان کو رحمت سے جو ہے وہ دور کر دیا. فقلیل ما یؤمنون، تو بہت تھوڑے ہیں کہ جو وہ ایمان لاتے ہیں. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کوئی کتاب آتی ہے، مصدق لما معهم، اس کی تصدیق کرنے والی کہ جو پہلے سے ان کے پاس ہے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر جب وہ پتہ مانگا کرتے تھے، یعنی کہ یہود تھے کہ جو کہ عرب سے یہ کہتے تھے، مدینے میں عرب کے جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان سے ان کی چپکلیش اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور عرب کے قبائل ان پر غالب آ جاتے تھے. لہٰذا یہ عرب کے قبائل سے کہتے تھے، یہود کے جو قبائل وہاں پر تین آباد تھے، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ عرب کے قبائل سے کہتے تھے کہ بھائی ابھی تو تم ہم پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن آخری رسول ہم میں آنے والے ہیں. اتنا ان کو پختہ یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، تو یہ اسے کہتے تھے کہ جب آخری نبی ہمارے درمیان آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کریں گے، ہمیں پھر پتہ ہو. مبارک کو حسد کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب آخری رسول بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں جو ہے وہ بھیج، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں سے آخری رسول آئے ہیں فقط یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان سے پھر یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے 12 بیٹے اور 12 نسل قبائل، اور ہم نے مطالعہ کیا کہ کئی ہزار انبیاء اس نسل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برپا فرمائے، لیکن بنی اسماعیل میں آخری نبی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم ذمہ داری اور جو بھی ایک یعنی آخری نبی ہونے کا جو معاملہ تھا وہ بنی اسماعیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا فرمایا، اور اس وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو گئی. تو بہرحال یہ کہتے تھے کہ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور وہ ان سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا، تو جب ان کے پاس وہ آ گیا کہ جن کو انہوں نے پہچان لیا، وہ ان سے معترف ہو گئے، اعتراف کر لیا، یعنی قرآن مجید اس کی حقانیت سے بھی یہ معترف ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو جو نشانیاں آپ نے پائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ پہلے سے ان کی کتابوں میں موجود تھیں، تو جب انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے جیوں میں، لیکن انہوں نے کیا کیا، کفروا بھی، تو وہ اس کے منکر ہو گئے، انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں بھی. سمجھ ترو بھی انفسہم، برا ہے کہ جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. اَن يَفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے بدلے میں کہ وہ اس کے منکر ہو گئے کہ جو اللہ نے جو ہے وہ نازل کیا، قرآن اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے انکار کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، بغیًا، ضد کی وجہ سے، ضدًا ضدًا، کہ بھئی یہ حسد تھا کہ جو ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا کہ یہ آخر رسول بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے. فرمایا کہ اَن یُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے چاہا کہ آخری جو بھی وحی ہے وہ اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی اسماعیل میں جو ہے وہ نازل کرے، اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کر دکھایا۔ فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوٹے غضب پر غضب کے ساتھ، یہ مغضوب علیہم قوم یہود، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا اہانت آمیز عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا، جب بھی ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ اس پر کہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ نُؤْمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو فقط ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو اس کے علاوہ، یعنی ہم صرف اس کو مانیں گے کہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا، سارے ان انبیاء کو مانیں گے کہ جو بنی اسرائیل میں آئے، ساری ان کتابوں کو مانیں گے جو بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ آئے، اس کے علاوہ جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ تنگ نظری کے جس کا شکار ہوئے یہ یہود۔ فرمایا اب اللہ کا تبصرہ کہ بہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ جو ان کے پاس۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے، فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ تم اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ جو ہماری طرف انبیاء ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اپنی طرف آنے والے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ماننا ہی نہیں، یہ ہے تمہاری روش۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات اور نشانیوں کے ساتھ آئے، تم مت تخذ تم الجلا من بعدی، اور پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم وہی ظالم وہی مشرک۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد تو کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور یہ عہد ہم نے لیا کوہ طور کو تم پر بلند کر کے، خزو ما آتیناکم بقوہ، بسمعو، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تورات کی تعلیمات اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس پر عمل کرو اور اسے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، اب ان کی جو ہٹ دھرمی ہے یہود کی، اور جو ان کا وتیرہ تھا کہ اللہ کے کلمات کو زبان کو ذرا لوز دے کر اور مروڑ کر کہیں سے کہیں اس کا مفہوم کر دیا کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ بھئی تم یوں کہو کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن یہ زبان کو مڑوڑ کر کہتے تھے کہ قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں گوسالہ پرستی اور بچھڑا وہ رچا بسا دیا گیا ان کے کفر کے سبب۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، بِسَمٰا یَأْمُرُکُم بِهِ اِیمَانُکُم، کہ جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان وہ بہت ہی برا ہے، تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، کہ اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے اللہ کے پاس، خالصتاً من دون الناس، خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، یعنی اگر تم اتنے چاہیتے ہو اور جنت بنائی ہی تمہارے لیے گئی ہے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح، اور تمہاری روش تو پھر یہ ہونی چاہیے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو تمہیں تو پھر موت کی آرزو کرنی چاہیے، موت کی تمنا کرنی چاہیے، یعنی تم اتنے چاہیتے ہو رب کائنات کے، تو تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق پیدا ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرانے والی وہ شے کیا ہے، وہ موت ہے، موت کے بعد تم اپنے رب سے مل لو گے، تو اگر تم اتنے چاہیتے ہو تو ذرا تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ہرگز ہرگز یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے، باسبب اس کے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، جو ان کی کمائی ہے اس دنیا کی زندگی میں حرام خوریاں ہیں، لہٰذا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتاً دی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایسٹ نہیں، یہ لائبلٹی ہے. یہ موت کے بعد ہم سے 5 سوالات ہیں کہ جو کہ ہونے ہیں. 2 زندگیوں سے متعلق، 2 مال سے متعلق، 1 علم سے متعلق پوچھا جائے گا روز قیامت. اور اس وقت تک ابن آدم انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں کھپائی، اس زندگی میں پرائم ٹائم نوجوانی کا تھا وہ کہاں پر لگایا تم نے، کہاں فنا کی جوانی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. لہٰذا یہ زندگی یہ لائبلٹی ہے. لائبلٹیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، وہ ایسٹس نہیں ہوتی. تو یہ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، یہ سوالات ہونے روز قیامت. اور موت کے آنے کے بعد یہ سوالات ہونے نا. تو کیا آج ہم موت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ 1 منٹ بعد، 1 سیکنڈ کے بعد بھی موت آ سکتی. کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا حضور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری حرام خوریاں جو ہے وہ ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ سے خلافی اور اپنے گناہوں پر توبہ ہم نے کر لی؟ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے اصل مسئلہ. یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پرست تھے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بات سب اب اس کے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آگے بھیجا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے. ولتجدنہم احرص الناس علی حیات، اور البتہ اے مسلمانوں تم انہیں یعنی یہود کو دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر جو ہے وہ حریص پاؤ گے. حالانکہ اپنے آپ کو یہ جنت کا مستحق ٹھہراتے تھے کہ لن یدخل الجنت الا من کان یہودا و نصارا، کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارا کے. لیکن ان کی اصل روش یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ ان کو دنیا کی زندگی پر جو ہے وہ حریص پاؤ گے. ومن الذین اشرکوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ ان کو تم حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی کے حوالے سے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ کاش 1000 سال کی جو ہے وہ عمر پائے. اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ اتنی عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے جو ہے دور کرنے والا نہیں. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی نا. 1000 سال بھی یہ عمر پا جائیں تو کیا یہ جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ تو یہ 1000 سالہ زندگی پانے سے بھی یہ عذاب سے تو بچنے والے نہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، من کان عدو لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہوا، فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، تو بلا شبہ کہ جبریل علیہ السلام یعنی اللہ نے تو یہ آپ کے دل پر یہ وحی نازل کی ہے، یہ کلام نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، جو کہ مصدق لما بین یدی، کہ جو کہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے. یعنی جبریل علیہ السلام نے تو اللہ کے حکم سے یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کلام ہے کہ جو کہ نازل کیا ہے. پس منظر کیا ہے کہ یہود جو ہے وہ کیونکہ ان کو حسد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آخری نبی برپا ہو گئے، ساتھ ہی انہوں نے دشمنی دکھائی جبریل علیہ السلام سے بھی. انہوں نے یہ الزام دھرا جبریل علیہ السلام پر معاذ اللہ کہ یہ اللہ نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ آخری وحی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے کسی پر نازل کریں، لیکن یہ غلطی سے بنی اسماعیل میں محمد پر نازل کر کے چلے گئے آخری وحی، آخری کلام صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو لہٰذا اس دشمنی کے حوالے سے جو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ فرمائیے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو بلا شبہ آپ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ آخری وحی کا نزول کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے قرآن کے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان کی، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور بشارت ہے کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. من کانا عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال،
جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا. فرشتوں کا تذکرہ پہلے آ گیا لیکن تخصیص کی جا رہی ہے خاص طور پر دو فرشتوں کا تذکرہ الگ سے کیا جا رہا ہے. اور جو دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا, ان کی دشمنی کی وجہ ابھی ہم نے سمجھی, اور جو دشمن ہوا میکائل علیہ السلام کا. یہ میکائل علیہ السلام یہ بارش اور رزق برسانے پر معمور ہیں, لہٰذا یہود نے یہ الزام دھرا کہ یہ بارش اور رزق ہم پر برسا ہی نہیں رہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور انہوں نے یہ بارش اور رزق جو ہے وہ ہم سے روک لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت, معاذ اللہ. تو جو دشمن ہوا خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ, تو بے شک اللہ پھر ایسے کافروں کا دشمن ہے. یعنی فرشتے سے بغض رکھنا ہے, یہ کس سے بغض رکھنے کے مترادف ہے؟ فرشتوں کو کون بھیجنے والا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور البتہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں ہیں کہ جو اتاری ہیں, وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور ان نشانیوں کا انکار تو فقط فاسق ہے, نافرمان ہی ہے کہ جو کیا کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک گروہ نے؟ بل اکثرہم لا یؤمنون, بلکہ ان کے اکثر ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ, اور جب ان کے پاس کوئی رسول آئے اللہ کی طرف سے, مصدق لما معہم, اور اس کی تصدیق کرنے والا کہ جو ان کے پاس پہلے سے ہے, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, تو پھینک دیا, پس پشت ڈال دیا ان کے ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے. پیٹھوں کے پیچھے سے مراد کوئی فزیکلی اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے رکھنا نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب ہدایت ہوا کرتی ہے جو بھی اللہ کی طرف سے جس زمانے میں بھی نازل ہو. اور اللہ کے بندوں کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو اپنا امام بنائے. امام کہاں ہوتا ہے؟ وہ سامنے ہوتا ہے, وہ پیچھے نہیں ہوتا. تو لہٰذا اللہ کی جو بھی کتاب ہدایت ہے اس کو سامنے رکھیں اور زندگی کے ہر گوشے میں اس سے ہدایت حاصل کریں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, یہود نے, یہ یہود کی نافرمانی خاص طور پر, اور ہمیں جو ہے وہ بطور عبرت یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا, اس کو مان کر اس کی ایک نہیں مانی. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جیسے جانتے ہی نہیں. اب اس کے بعد کتاب پر جب امت عمل نہیں کرتی, عمل سے پہلو تو ہی برتتی ہے, تو پھر کس طرح سے وہ گراوٹ کا شکار ہوتی ہے اور جادو ٹونے کا شکار ہوتی ہے, اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین جنات سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت تالوت کی قیادت میں جب فلسطین پر جو ہے وہ قبضہ ملا ان کو, بنی اسرائیل کو, تو اس کے بعد پھر 40 سال کی سلطنت قائم ہوئی ہے داؤد علیہ السلام کی. پھر 40 سال کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام, ان کی سلطنت ہے کہ جو قائم ہوئی ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے اس میں بنی اسرائیل کو خوب عروج ہے کہ جو کہ ملا, اور اس میں ان کی خباستوں کا تذکر آ رہا ہے کہ یہ جادو ٹونے میں جو ہے وہ ملوث ہو گئے اور اصل جو شریعت کے احکامات سے اس سے پہلو تہی برتی. تو فرمایا کہ انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین جنات سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے پڑھاتے تھے. وما کفر سلیمان, بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا, یعنی کوئی جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا, بلکہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن شیاطین جنات نے اصل میں یہ جادو کا کفر کیا تھا. یہ جادو برحق ہے, یہ جادو ہو جاتا ہے, لیکن دین اسلام میں جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادو کرانا, جادو ٹونے کرانا یہ کفر ہے. یہ جادو کے اثرات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے ہیں. آخری جب دو آیتیں ہم پڑھیں گے معوذتین تو اس میں وضاحت بھی آ جائے گی. جادو برحق, لیکن یہ جادو دین اسلام میں کرنا کرانا یہ کفر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کفر سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ بہت مشہور ہمارے معاشرے میں بھی آج ہے کہ سلیمان علیہ السلام, جس طرح سے یہود کی تاریخ میں یہ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر کیا اور جادو ٹونا کیا اور ان سے جو ہے یہ جاری ہوا, اور ہمارے معاشرے میں بھی آج آپ دیکھیں کہ بڑی مشہور باتیں ہیں نا، سلیمانی ٹوپی، اسی طرح نقش سلیمانی، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پس منظر میں موجود ہیں. تو لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں. قرآن مجید مہر ثبت کر رہا ہے کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین جنات تھے کہ جنہوں نے کفر کیا. اور وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور بابل یعنی عراق میں ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتوں پر جو نازل کیا گیا تھا، یہ بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہاروت اور ماروت دو فرشتے نازل کیے. وما یعلمان من احد، اور یہ دو فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے، واضح کر دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنتن، کہ بے شک ہم تو صرف ذریعہ آزمائش ہیں، یعنی ہمارے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، تو فلا تکفر، تو پس تم یہ کفر مت کرنا، ہم سے جادو مت سیکھنا. فیتعلمون منہما، سو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یعنی وہ چیزیں سیکھتے تھے، ایسے جادو ٹونے سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں جدائی جو ہے وہ ڈال دیتے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی آج بھی ہمارے معاشرے میں خاندان کو تباہ کرنا ہے، خاندان بنتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کس طرح سے حسد اور دشمنی اس میں اتنا آگے بڑھتے ہیں اور گھٹیا اعمال کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، کہ یہ ہے کہ عاملوں کے پاس جا کے اور تعویذ گنڈے اور جادو ٹونے کر کے اور ایسے عملیات جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا پیدا ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش ابلیس اور شیطان اپنے اس چیلے سے ہوتا ہے کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ڈال دے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جب تنازعہ کھڑا ہوگا تو تباہ کون ہوگا؟ خاندان ہوگا، اور پورا معاشرہ جو ہے اس کا استحکام خاندان کے استحکام پر اس کا بنیاد ہوتی ہے. لہٰذا ایک خاندان تباہ ہوتا ہے، پورے معاشرے پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے. لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ جو مغربی الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے، وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ اسی جادو ٹونے اور سحر کا کام ہے کہ جو آج کر رہا. یہ مغرب پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ہمارے دیواروں کو، ہمارے دروازوں کو توڑ کر جو ہے وہ اندر گھسا ہے. اور یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہمارے بچے ہیں وہ آج ہمارے نہیں ہیں، وہ ہم سے اغوا کر کے جو ہے وہ بھگا کے لے گیا. آج بچے ہمارے سامنے ہیں لیکن وہ اینڈرائڈ اور وہ انٹرنیٹ کے حوالے ہو چکے ہیں. یہ فلمیں، ڈش اینٹینے اور فلمیں، ڈرامے جو بے حیائی پر مبنی ہیں، ہمارے بچوں کو انہوں نے اغوا کر لیا ہے بالکل. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے ہمارے ہمارے سامنے، اب وہ بچے ہمارے نہیں رہے. اور کس طرح سے ایک پوری فیملی، ایک شوہر اپنے ہاتھوں سے کیبل ڈش اینٹینا لا کر اور اپنے گھر پر لگا کر، اور ہندوانہ اور انگریزوں کے بنائے ہوئے بے حیائی پر مبنی فلم ڈرامے جو ہے وہ اپنی پوری فیملی کو دکھاتا ہے. شوہر جو ہے وہ نامحرموں میں انوالو ہو رہا ہے اور بیوی جو ہے وہ فلم کے ہیرو میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہی. اور آپ المیہ دیکھیں کہ فلم کے سیڈ سین پر آج ہماری مسلمان خواتین، مرد اور حضرات جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اتنے جو ہے وہ حقیر آنسو ہیں، یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں. یہ امی عائشہ کے آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہا. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ جہنم کی ہولناکی، اس کا خیال آ گیا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور آج ہماری ماؤں بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں فلم کے سیڈ سین کو دیکھ کر. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اس پسپائی سے اور ذلت سے نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج یہ ایڑی چوٹی کا زور یہ مغرب بھی لگا رہا ہے کہ کسی طرح سے بیوی کو جو ہے وہ شوہر سے جدا کر دے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دے. جو بانڈیج بیوی اور شوہر کے درمیان ہونا چاہیے وہ جو ہے وہ اس میں رکھنا پیدا ہو اور دوسروں میں وہ انوالو ہو. آج میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تم اپنا کھانا خود بناؤ، تم اپنے کپڑے خود دھو، میں تمہاری نوکرانی نہیں. یہ سارے جو ہے وہ سلوگنز آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ یہ خلا سے اترنے والی عورتیں نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں. یہ بے حیا پر آمادہ کیوں ہو گئیں؟ یہ مارکیٹ کا کھلونا کیوں بن گئی؟ یہ ہماری آج تربیتوں کے نتائج ہیں. آج ہم نے اپنی بیوی بچوں پر نگاہ نہیں کی, ہم نے دین کے رنگ میں ان کو نہیں ڈھالا, تو لہٰذا آج ہم ہاتھ پاؤں ملتے رہ گئے. بس کس طرح سے بیٹیاں جو ہے وہ دہلیز پھیلان کر جو ہے وہ غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں تو پھر ہمارے ہوش ٹھکانے آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ وہ سیکھتے ہیں ان دونوں سے کہ جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہے اس جادو سے کسی ایک کو بھی مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے. یعنی بات واضح کیا ہو گئی کہ کسی شے میں کوئی اثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شے میں اثر نہ ڈال دے. جادو میں بھی کوئی اثر نہیں ہے, جادو میں بھی اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شے اپنا کوئی اثر نہیں رکھتی. مؤثر حقیقی, فاعل حقیقی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ سیکھتے ہیں وہ کہ جو انہیں نقصان پہنچائے انہیں نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ, اور البتہ وہ جان چکے ہیں کہ جس نے یہ جادو خریدا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور البتہ بہت برا سودا ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو جو ہے وہ بیچ ڈالا. لو کانو یا لمون, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ولو انہم آمنو, اور اگر وہ ایمان لے آتے. وتقو, اور تقوی کی روش اختیار کرتے. لمثوبتن من عند اللہ خیر, تو یقیناً اللہ کے پاس کیا ہی خوب وہ بدلہ پاتے. لو کانو یا لمون, کاش کہ وہ اس حقیقت کو جان لیتے. اب اس کے بعد یہود کی ایک اور خباثت کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو اور الفاظ کو مروڑ کر کہاں سے کہاں مفہوم کر دیا کرتے تھے. اس کا ایک اور مظہر, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم راعنا نہ کہو بلکہ تم انظرنا کہو اور دیکھو سنا کرو. ہوتا کیا تھا, پس منظر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, اہل ایمان موجود ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رک کر کے کوئی بات کہتے ہیں تو ادھر والے جو ساتھی تھے ان کو سنائی نہیں دیتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے رائنا, کہ اے اللہ کے رسول ذرا ہماری بھی رعایت کیجئے, رائنا ہماری بھی رعایت کیجئے. لیکن یہ یہود بیٹھے ہوتے تھے تو یہ اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے تھے رائنا کے بجائے رائنا, اور رائنا کا مطلب کیا ہے کہ اے ہمارے چرواہے. یہ گستاخی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے محفل میں یہ کیا کرتے تھے. اب کوئی ان سے پوچھتا کہ بھئی یہ تم نے کیا کہا, یہ رائنا کیوں کہا, تو کہا کہ نہیں یہ تمہارے کان کا خلل ہے, سننے کا خلل ہے, ہم نے تو رائنا کہا کہ ہماری طرف رعایت کیجئے. تو لہٰذا اس روش سے چھٹکارے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہو تو اول بات تو یہ ہے کہ غور سے سنو, کچھ کہنے کی نوبت نہ آئے, دوبارہ سے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے. لیکن اگر تم کچھ دوبارہ پوچھنا چاہتے ہو تو یہ رائنا کہنا چھوڑ دو, بلکہ اب تم اللہ کے رسول کی محفل میں ہو تو انظرنا, کہ اللہ کے رسول ذرا آپ نظر کرم کیجئے ہماری طرف, یہ لفظ ہے کہ جو کہ کہا کرو. ولل کافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے. ولل مشرکین, اور نہ مشرق یہ چاہتے ہیں کہ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ اے مسلمانوں تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. یہ ہنود اور یہود یہ ہمیشہ سے دو بڑے دشمن ہیں کہ جو مسلمانوں کے رہے. یہاں پر بھی تذکرہ دیکھیے کہ یہ اہل کتاب اور جو بھی مشرکین ہیں یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اے مسلمانوں تم پر کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت میں خاص کر لے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. یہود نے یہ اعتراض کیا کہ بھئی تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی, تو اللہ تعالی نے اس کو منسوخ کر کے یہ قرآن کیوں نازل کر دیا, جب وہ اللہ کی کتاب تھی اس کو برقرار کیوں نہیں رکھا گیا. اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے اور ناسخ و منسوخ کے حوالے سے اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. کوئی آیت اللہ فرمانے کہ جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں. تو لہٰذا جس طرح سے یعنی دو باتیں کہی گئیں کہ جو بھی ہم چاہتے ہیں اللہ بادشاہ ہے, جو بھی پہلے حکم نازل کیا چاہے تو اسے منسوخ کر کے دوسرا کوئی نیا حکم نازل کر دے یا اسی جیسا کوئی حکم نازل کر دے. تو لہٰذا یہ اللہ کے اختیار میں ہے, جس کو چاہے ناسخ کرے حکم کو, یعنی کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جائے اور نیا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. تو لہٰذا جتنی بھی کتابیں قرآن سے پہلے نازل ہوئیں وہ انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں, وہ عبوری دور کے لیے تھیں. فائنل ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا قرآن مجید کی صورت میں. تو لہٰذا پچھلی جو بھی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا, وہ اس وقت کے عبوری دور کے لیے کچھ ہدایات اللہ تعالیٰ نے دے دی, اور جب آخری ایڈیشن قرآن نازل ہوا تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا. سورہ حجر میں فرما دیا گیا کہ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون, کہ بے شک ہم ہی اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اصولی بات یہ کہہ دی گئی کہ جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں یہ بات فرمائی گئی کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, پس اے نبی ہم عنقریب آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں, الا ما شاء اللہ, مگر جس شے کو اللہ بھلانا چاہے گا بھلا دے گا آپ سے. اور یہ حقیقت مبنی ہے کہ نہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے تاک رات وہ جو شب قدر ہے وہ مجھے بتائی گئی تھی, مخصوص کر کے بتائی گئی تھی, لیکن پھر مجھے جو ہے وہ بھلا دیا گیا. یعنی وہ شب قدر لیلۃ القدر مجھے بھلا دی گئی اور آپ نے فرمایا کہ اب تم تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے اس شب قدر کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو وہ بات جو ہے وہ بھلا دی گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بادشاہ ہے, جو چاہے حکم منسوخ کر دے, جس بات کو چاہے بھلا دے. فرمایا کہ جب ہم کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں, کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں, تو یا اسے ہم بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا کوئی حکم لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم, اور کیا تم نہیں جانتے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور تمہارے لیے کوئی نہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور نہ کوئی حامی اور تمہارا پشپنا. ام تریدون, اے مسلمانوں, اب ذرا مسلمانوں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, کیا مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کے سوالات کرو کہ جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے, جس طرح سے بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں پے در پہ سوال کیے, کس طرح سے جو ہے وہ کوہ طور پر 70 سرداروں کو جب لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام تو نرالا سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کھلم کھلا اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائیے پھر ہم مانیں گے. تو کیا ایسے ہی تم سوالات اپنے رسول سے کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو ایمان کے بدلے کفر جو ہے وہ اختیار کرے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو وہ تو بھٹک گیا بالکل سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور بہت سے اہل کتاب نے تو یہ چاہا, لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ اے مسلمانوں وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں. یہ ہے چاہت کفار کی, یہود کی, اہل کتاب کی. حسدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ, اپنے دل کی حسد کی وجہ سے. اور یہ حسد کیا تھی, ہم سمجھ کے آئے کہ یہ آخری رسول بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ, اس کے بعد کہ جبکہ حق ان پر واضح ہو گیا کہ واقعتاً یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کی نشانی ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا, تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پس تم انہیں معاف کرو اور درگزر سے کام لو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور اے مسلمانوں تم نماز کو قائم کرو، اللہ سے تعلق استوار کرو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو. یہ مال کی محبت، اس کو نکالنے کا جو ایک قانونی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور مورل کوانٹیٹی کیا ہے؟ قل الف، جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا دو. تو لہٰذا یہ نماز قائم کر کے اللہ سے تعلق استوار کرو، اور زکوٰۃ ادا کر کے یہ مال کی محبت جو ہے وہ دل سے نکالو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور اپنے لیے جو بھی بھلائی، جو بھی خیر، جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. صرف اتنا نہیں کہ جتنا خرچ کیا تھا، بلکہ جو بھی خیر تم اللہ کے راستے میں کرو گے، کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے لوٹائے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا و نصارا، ایک اور وشفل تھنکنگ یہود کی اور نصارا کی. انہوں نے کہا یہود و نصارا نے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا من کانا ہودا و نصارا، سوائے وہ کہ جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے. یعنی یہ جنت تو ہمارے لیے ہے، یہ جنت بنائی ہمارے لیے گئی ہے، اور جو غیر یہودی ہیں وہ سارے جو ہے وہ جہنم کے لیے ہیں. تلک امانیہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سراسر ان کی خوشکن خواہشات ہیں اور کچھ نہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی چٹھی ہے تمہارے پاس، کوئی لیٹر آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ بس تم ہی جو ہے وہ بخشے بخشائے ہو. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یہ ہے وہ مسلمان کی روش، یہ ہے وہ اسلام پسند اللہ کا جو محبوب بندہ ہے اس کی روش، کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب بندہ مومن یہ نہیں سوچتا کہ پہلے عقل سے میں اس کو پرکھوں گا اور پھر میں عمل کروں گا، نہیں، عقل تو بڑی محدود ہے، عقل میں یہ حکم آئے نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ ہے مسلمان کی روش. تو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ احسان کے درجے پر عمل کرنے والا ہو، وہ محسن ہو. اور احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل جو کہ بڑی معروف روایت ہے، طویل روایت ہے، کہ جب انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کچھ سکھانے کے لیے آئے، اور آپ سے سوالات کیے، اور آپ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن ترا فانہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت ڈیولپ نہ ہو، یہ کیفیت تمہیں محسوس نہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ احساس تو ہو کہ ہر عمل پر اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر اس بات پر کہ اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، ہوا ماں کو میں ما کنتم، جہاں کہیں تم ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں میرا اور آپ کا اٹھ نہیں سکتا. کہ ساری آنکھیں بند، لیکن ایک آنکھ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں دیکھ رہی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی احسان کے درجے پر عمل کرنے والا ہو، فلاح اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر تو ہے اس کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اگلی بات آ رہی ہے، یہ یہود اور نصارہ کی جو آپس میں دشمنی ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ کیفیت ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے. یہود یہ کہتے تھے کہ نصارہ ہمارے سامنے کسی دلیل پر نہیں. وقالت النصارہ لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ یہودی ہمارے سامنے کسی دلیل پر نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے. یعنی من دیگری تو دیگرے، آج بھی ہماری یہی کیفیت ہے، یعنی مسالک کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، اور یہ ہے کہ ہم ہی جو ہے وہ حق پر ہیں، تم جو ہے وہ بالکل ناحق ہو. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہود و نصارا آپس میں یہ ایک دوسرے کے اتنے شدید دشمن تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو عیسائی کیا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہود عیسیٰ علیہ السلام پر جو تہمت لگاتے تھے وہ کیا لگاتے تھے کہ معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے. تو کس طرح سے آپس میں ان کی جو ہے وہ محبتیں ہو سکتی تھی، شدید دشمنی تھی. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی کہ الکفر ملت واحدہ، یہ مسلمانوں کے خلاف یہ کفر، یہ یہود و نصارہ اور مشرکین، یہ ایک پیش پر ہو جاتے ہیں، یہ متحد ہو جاتے ہیں، آپس میں بغض ہے، اناد ہے. یہود کہہ رہے ہیں کہ نصارہ ہمارے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہود کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف کہ انہوں نے بھی کہا کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں ہمارے سامنے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، سو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اب اگلے مقام، یعنی اگلی جو آیات آ رہی ہیں، آگے جا کے تحویل قبلہ کا مضمون شروع ہونا ہے، اسی کی تمہید ہے کہ جو یہاں سے باندھی جا رہی، اور مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے کہ جو فرمایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے روکا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہ اسمہ، کہ ان اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے نام کی مالا جپی جائے، اللہ کے نام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے. یہ قریش مکہ کے جو خانہ کعبہ میں آنے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ روکتے تھے. وہ صاف ہی خرابی ہا، اور اس کی ویرانی کی جو ہے وہ کوشش کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ان لوگوں کے لیے یہ حق نہ تھا کہ وہ وہاں داخل ہوتے. اتنی مقدس جگہ خانہ کعبہ میں، یہ مشرکین کا حق نہ تھا کہ یہ ناپاک لوگ، کہ جو کہ عقیدے کے اعتبار سے ناپاک ہیں، کہ ایک اللہ کے بجائے 360 بتوں کی یہ پوجا کرنے والے، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہرگز ان کا حق نہ تھا. فرمایا کہ الا خائفین، ان کا حق نہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے، مگر خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے. لہوں فی دنیا خزیون، انہیں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ پیشن گوئی ہے کفار مکہ کے لیے، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی، اور کس طرح سے پہلا کوڑا برسا سن 2 ہجری میں غزوہ بدر میں، 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہو گئے، ابو جہل بھی اس میں جہنم واصل ہوا. فرمایا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف تم اپنا رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف اللہ کا رخ انور ہوگا. یعنی تحویل قبلہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ 16-17 مہینے جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے گئے، تو مہاجرین کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قبلہ اول تھا خانہ کعبہ، اس کے بجائے بیت المقدس کو یا بیت المقدس کو قبلہ جو ہے وہ متعین کیا، صرف 16-17 مہینے، اور یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کفار مکہ نے، بلکہ یہود نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا قبلہ وہ خود ساختہ تو بیت المقدس انہوں نے قبلہ بنا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ ڈے ون سے مسلمانوں کی عبادت کے لیے جو مقدس جگہ ہے وہ کون سی ہے، وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ. اور یہ خانہ کعبہ یہ ہمارا معبود نہیں، نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم اس کو پوچھتے ہیں، نہ ہم اسے صاحب اختیار سمجھتے ہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک سمبل ہے. جسے شاعر نے کہا نا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ ہمارا مسجود اور معبود نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک قبلہ متعین کر دیا. اب آپ خود سوچیں نا کہ مسلمان مسجد میں داخل ہوں، میں اور آپ، اور کچھ افراد اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ اس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کتنا انتشار جو ہے وہ محسوس ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے قبلہ ایک قبلہ نما ہے کہ جو کہ متعین کر دیا خانہ کعبہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے, وہ کسی ایک یعنی سمت میں مقید نہیں ہے, جہاں کہیں تم رخ کرو گے اللہ کا رخ انور ہوگا. ان اللہ واسع علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے, جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سبحانہ, اللہ تو اس سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے. کل لہو قانتون, اور سب ہی اس کے زیر فرمان ہیں. بدیع السماوات والارض, اور عدم سے وجود میں لانے والی وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمانوں اور زمین کو, یعنی بدی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے, یعنی کوئی شے موجود نہ تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا. اسی طرح سے ایک تخلیق ایک صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, یعنی لکڑی تھی اس سے ٹیبل بنا دی اور بہت ساری مادہ موجود تھا, بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی. اسی طرح سے مدبر, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی ایک صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا کرنے کے بعد, تخلیق کرنے کے بعد ہر شے کی تدبیر بھی فرمائی ہے, اس کی پلاننگ بھی فرمائی ہے کہ یہ شے یہ مخلوق کہاں سے کھائے گی, کہاں سے نہیں کھائے گی, کیا چیز کھائے گی, کیا نہیں کھائے گی, کس طرح سے کھائے گی, کیسے چلے گی, یہ ساری پلاننگ ہر شے کی وہ کون کرنے والا ہے, یہ مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہاں بدی کا لفظ آیا ہے کہ بالکل ابتدا سے وجود بخشنے والا ہے آسمان و زمین کو, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, اور جب وہ اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے, کن, بس وہ کن کہتا ہے تو وہ شے ہو جایا کرتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله, اور وہ لوگ کے جو علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا. یعنی یہ قریش مکہ کا اعتراض یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ درمیان میں محمد کیوں بھیج دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, معاذ اللہ, اللہ براہ راست ہم سے اتر کے کیوں نہیں کلام کرتا. او تاتینا آیا, یا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی, کوئی موزہ یہ محمد کیوں نہیں دکھاتے صلی اللہ علیہ وسلم. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اور اسی طرح ان سے پہلے اور لوگوں نے بھی انہی جیسی جو ہے وہ باتیں کہیں. تشابہت قلوبہم, گویا ان کے دل جو ہے وہ ایک جیسے ہو گئے, اور ہٹ دھرمی میں یہ بالکل ایک پیش پر ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, اور ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں بالکل واضح کرتی ہیں. یعنی جو خوش قسمت لوگ یقین کرنے والے ہیں وہ تو قرآن کی آیات کو سمجھ کر لبیک کہتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا, لیکن پوری انسانیت کو ایسا علم دے گئے کہ ہر انسان جو بھی اس علم کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی نشانیاں نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا کہ یقیناً جو بھی یقین رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو نشانیاں واضح کر دی ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ, بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے بارے میں, جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی یہ اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا کام بشارت دینا ہے, جو بھی ماننے والے ان کو آپ بشارت دیجئے, اور جو نہیں ماننے والے ان کو آپ خبردار کر دیجئے. یہ کام آپ کا ہے, آپ کا کام منوانا نہیں. اور آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم میں کیوں چلی گئی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اور اے نبی آپ سے یہ ہرگز راضی نہ ہوں گے یہ یہود اور نصارہ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں. کیا مطلب؟ آج بھی کفار کا یہی تو تقاضا ہے اہل ایمان سے. آج اہل ایمان کی کیفیت تو آپ دیکھیں, 57-58 اسلامی ممالک, یعنی 2.25 ارب کم و بیش مسلمان پوری دنیا میں, لیکن نہ تین میں نہ تیرہ میں. اور کفار ہم سے چاہتا کیا ہے کہ بھائی تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے رہو, ہمارے زیر فرمان رہو, اور جو ہم تم سے کہتے ہیں وہ ہماری بات مانو. تم اپنے قرآن سے, اپنے سلیبس سے یہ آیتیں نکال دو کہ جو کہ جہاد اور قتال والی, جو یہود و نصارہ پر جو ہے وہ ننگی تلوار لے کے وہ آیتیں نازل ہوئیں. ہمیں یہ کلام نہیں چاہیے, تھوڑا سا یہ ریجٹ کلام, اس میں جو ہے وہ کچھ تخفیف کرو. اپنے ایجوکیشن سے جو ہے وہ سورہ توبہ نکالو, تم جنگ کی کیفیات نکالو, صحابہ کرام کے جو بھی ایمان افروز واقعات ہیں وہ تم نکالو, اور ڈھول بانجے اور یعنی بھانڈ میراثی قسم کے جو بھی لوگ ہیں ان کے جو بھی بدعمالیاں ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھاؤ, اپنے نصاب میں شامل کرو. یہ ہے اصل میں تقاضا کہ جو کہ کفار کا ہے آج. اور سلیبس میں بچوں کے آج ہم دیکھ رہے ہیں الامان الحفیظ, ضرور اپنے بچوں کے سلیبس پر نگاہ کیجئے کس طرح سے ایمان سوز واقعات اور جو بھی سلیبس ہیں کہ جو کہ مرتب کیے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ چاہتے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں. قل, اے نبی آپ ڈنکے کی چوٹ پر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ہد اللہ ہو الہدا, کہ بے شک اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے. اور آج دنیا ایک طرف ہو جائے کہ جو بھی قرآن کے ماننے والے ہیں, قرآن کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے, پوری دنیا یہ ایک طرف ہو جائے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, تو وی آر فنڈامنٹلسٹ, ہم واقعی فنڈامنٹلسٹ ہیں. ایک انجینئر وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ انجینئرنگ میں سیکھی گئی تعلیمات پر عمل کر کے نہ دکھائے. وہ فنڈامنٹلسٹ ہوگا, لازم بات ہے, جو اس نے پڑھا ہے اس کی بنیادوں پر عمل کرے گا نا. جو میڈیکل لائن میں جو چیز پڑھ کر آیا ہے وہ بنیاد پرست کہلائے گا کہ اگر وہ اس تعلیمات پر عمل کرے گا. بھائی قرآن کے ہم ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں, ہم انہی کی ماننے والے ہوں گے, انہی کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں گے. ہمیں نہیں چاہیے آئی ایم ایف, ہمیں نہیں چاہیے یورپ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ فنڈامنٹلزم کہ بے شک اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور بالفرض بالفرض اللہ کے رسول سے خطاب ہے, نازک مقام ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ بالفرض بالفرض اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, اور یہ ناممکن ہے, کوئی تصور میں بھی حاشے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کریں. یہ تو کان کھولے جا رہے ہیں کفار کے, یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے رسول تمہارے کہنے پر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. فرمایا کہ بعد الذی جاءک من العلم, اس کے بعد کہ جبکہ آپ کے پاس علم آ جائے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو پھر اے نبی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب, اور ہم نے جنہیں کتاب دی ہے اہل کتاب, یتلونہ حق تلاوتی, تو وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. اب یہ بھی آپ دیکھیں کتنا حسین اسلوب ہے نا قرآن مجید کا, کہ جو بھی مخالف ہے اس کی جو خلاف واقعہ باتیں ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں تاکہ انسانیت ان گمراہ کن عقائد میں ملوث نہ ہو جائے. لیکن مخالف کی اگر اچھی باتیں بھی ہیں تو ان کا بھی اعتراف کیا جائے ڈنکے کی چوٹ پر. تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, اور تلاوت کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا, غور کر کے پڑھنا, اور یعنی ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھنا, یہ سارے مفہوم ہیں کہ جو تلاوت میں شامل ہیں. تو لہٰذا وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یعنی یہود کے یعنی بعض علماء ہیں, عبداللہ ابن سلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہودی عالم تھے, اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے, اور کتاب کی تلاوت کا حق ادا کیا. انہی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ان میں سے کچھ ہیں کہ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو اس کا انکار کرے, فاولئک ہم الخاسرون, تو یہی لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. اب سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ تھا 18 رکوع جو تھے, اس میں سے اب آخری حصہ ہے کہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یعنی آخری 4 رکوع, رکوع نمبر 15 سے اور رکوع نمبر 18 تک. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دو رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا اور خانہ کعبہ کا تذکرہ آئے گا, اور بقیہ دو رکوع میں تحویل قبلہ کا جو ہے وہ مضمون ہے. ایک رکوع انشاءاللہ ہم کر لیں گے, پھر ہم وقفہ کریں گے. اب یہاں پر بنی اسرائیل سے جو گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا رکوع نمبر 5 سے, اب یہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے, اور وہی الفاظ کے جو کہ پہلے آئے تھے انہی الفاظ سے یہاں اختتام کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹوں, یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, ذرا یاد تو کرو میری نعمت کے جو کہ میں نے تم پر انعام کیا. وانی فضلتکم علی العالمین, بے شک میں نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی. وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور بچو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی. فلاں مجھے بچا لے گا, فلاں میری بخشش کروا دے گا اور شفاعت کرا دے گا, یہ سب باطل نظریات. ہاں شفاعت ہونی ہے, برحق ہے, لیکن اختیار کس کا ہوگا, کون شفاعت کرے گا؟ اللہ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کے لیے اسے کھڑا کرے گا. وہ شفاعت کرنے والا کس کی سفارش کر سکے گا, یہ بھی اختیار ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ ہے شفاعت حق. اور شفاعت باطلہ کیا ہے؟ اندھیر نگری چوپٹ راز کو جو کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور جس کی بھی چاہے جو ہے وہ جہنم سے نکال کر اور جنت میں داخل کر دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس غلط فہمی سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ آیات ہیں کہ جو کہ تمام نجات اخروی کے چور دروازوں کو بند کر رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آ سکے گا, بدل نہیں بن سکے گا. ولا یقبل منها عادل, اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفا, اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا هم ينصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ. ابراہیم علیہ السلام کہ وہ ذات ہے کہ جن کو سب مانتے ہیں, مشرکین بھی مانتے ہیں, انہی سے منسوب کرتے ہیں, یہود اور نصارہ بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, اہل ایمان بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے بنی اسماعیل میں اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا اب تذکرہ آ رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, اور یہ آزمائش بہت بڑی بڑی باتوں میں ہوئی, نظریاتی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. یہاں پر صرف ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں, ریفرنس بک کے طور پر نوٹ فرما لیجئے, عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, یہ مکتبہ پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو کن کن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا, یہ تفصیل کے ساتھ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مورکۃ العرا خطاب کتابی شکل میں انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہوگا. اور www.quranacademy.com اور .tanzeem.org, اس میں بھی آپ جا کے انشاءاللہ یہ کتاب اور آڈیو ویڈیوز اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ اب یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بڑی بڑی آزمائش میں ان کا امتحان لیا, فاتمہن, تو تمام امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. قال انی جائلک للناس اماما, تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا جو خاصہ ہے, بہت سارے القابات سے آپ کو ملقب کیا گیا, لوگوں کی نسبت سے آپ کو امام الناس بنایا گیا, انبیاء کی نسبت سے آپ کو ابو الانبیاء کے درجے پر فائز کیا گیا, اللہ کی نسبت سے آپ کو خلیل اللہ قرار دیا گیا, اللہ کا دوست. اب یہاں پر جب امام الناس کے درجے پر ابراہیم علیہ السلام کو فائز کیا, بہت بڑا درجہ لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے, تو ایک دل میں خواہش جو ہے وہ پنپی ابھری, اور یہ ہر نیک والد کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ جو اعلیٰ مشن اسے دیا گیا اور جس مشن میں وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کی خواہش یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کی اولاد میں سے بھی کوئی اس کا دست و بازو بنے. یہ ہر نیک والد کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خواہش اپنے جیو میں اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں, اللہ کے رسول کے مشن میں آگے اس کو بڑھانے والے ہوں, اور ہماری اولاد بھی ہماری دست و بازو بنے. تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ قالا ومن ذریتی, کہ اے اللہ کیا میری اولاد کو بھی یہ منصب امامت ملے گا؟ تو قال لا ینال احد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ عہد امامت کا، منصب امامت کا، یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی یہ منصب امامت جو ہے وہ نسلی نہیں ہوگا. ہاں جو بھی میرے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے اور جن کو میں چنوں گا یہ امامت کے منصب پر انہیں فائز کروں گا، لیکن ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا. وہی جعلنا البیت مثابۃ للناس و امنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے خانہ کعبہ کو بنایا لوگوں کے لیے بار بار پلٹنے کی جگہ، و امنا اور امن کی جگہ. اور واقعہ یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے. آج تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، آج اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا، اللہ تعالیٰ نے حرمین کے دروازے ہم پر بند کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج اللہ کے ساتھ ہم نے دین کے ساتھ بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے حرمین کے دروازے بند کیے. اللہ تعالیٰ کئی کئی صورتوں میں اپنے غضب کی جھلکیاں ہیں کہ جو کہ ہم پر نازل کر رہا ہے، کرونا وائرس کی صورت میں اپنے عذاب ہم پر مسلط کر رہا ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، پھر بھی پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ، یہ روزہ رسول، یہ کتنی مقدس اور عظیم جگہیں ہیں کہ جو کوئی بھی ایک دفعہ وہاں پر چلا جاتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بار بار اس کا دل وہیں پر جو ہے وہ اٹکا رہتا ہے، وہیں پر اٹکا رہتا ہے، اور اس کی خواہش رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اپنے در کے دروازے جو ہے وہ میرے لیے کھول دے اور مجھے وہاں پر بلا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. تو فرمائے کہ یہ خانہ کعبہ جو بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، وہ امنا اور امن کی بھی جگہ ہے، مکانی حرمت بھی اس کی قائم فرما دی اور زمانی حرمت بھی قائم فرما دی. زبانی حرمت کس اعتبار سے کہ حرمت والے مہینے جو چار مہینے ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، کہ جس میں جنگ و جدال کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور مکانی حرمت بھی فرما دی کہ حدود حرم میں جنگ کو جو ہے وہ قتال کو حرام قرار دے دیا. فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ آج بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پتھر جنت کا کہ جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو رفع کر رہے تھے، اور جیسے جیسے وہ عمارت دیوار بلند ہوتی جا رہی تھی وہ پتھر بھی جو ہے وہ اٹھتا جا رہا تھا، اوپر اٹھتا جا رہا تھا، اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں. اور طواف کے بعد پوری دنیا سے وہاں پر پہنچنے والے جو بھی زائرین ہیں، طواف کے بعد دو رکعت نفل ہے کہ جو کہ مقام ابراہیم کے سامنے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اسی حکم کے تحت کہ اس کو نماز کی جگہ بناؤ. واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ انطاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. جس طرح سے یہ حکم خانہ کعبہ کے لیے ہے، اسی طرح سے تمام مساجد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ نمازوں کے لیے اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے. وہ اس قال ابراہیم، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر خانہ کعبہ کو امن والا شہر بنا دے. ورزق آلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی جو ہے وہ عطا فرما. من آمن منہم باللہ، ان میں سے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. جب منصب امامت دیا گیا تو اللہ تعالی نے سوال پر یہ جواب دے دیا تھا کہ یہ منصب امامت ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو اسی بات کو خیال کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی کہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، لیکن یہ رزق ان کو دے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی تصحیح فرمائی کہ جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو یہ رزق تو وسیع ہے پوری انسانیت کے لیے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی. اللہ نے فرمایا کہ قالا ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا البتہ میں اس دنیا کا جو بھی سامان زیست ہے میں اس کا نفع انہیں بھی دوں گا، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دوں گا، لیکن ہوگا کیا؟ ثم استرہ الی عذاب النار، اور پھر میں انہیں کھینچ لاؤں گا آہستہ آہستہ جہنم کے عذاب کی طرف، ان کی نافرمانیوں کے سبب. وبئس المصیر, اور وہ جہنم لوٹنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہ سبحانہ وتعالی اس جہنم کی آگ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور جب یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو رفع کر رہے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں, صحیح روایت میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے فرمائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام, پہلے انسان پہلے نبی, خانہ کعبہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. پھر مرور زمانہ وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈھہ گئیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اور آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ رفع کریں. جب یہاں پر الفاظ کیا ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور یاد کرو کہ جب رفع کر رہے تھے بنیادوں کو دوبارہ بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی, ربنا تقبل منا, اور یہ ساتھ ساتھ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب, وجعلنا مسلمین لک, ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. یہاں پر دیکھیں مسلم, مسلم کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار, سر تسلیم خم کرنے والا, یہ اصل تعریف ہے مسلمان کی. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی قربانیوں کے باوجود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے. اور آج ہم صرف ہم کلمہ پڑھ کر جو ہے وہ بڑے اکڑتے پھرتے ہیں کہ ہم پکے جو ہے وہ مسلمان ہیں, اور فجر میں جو ہے وہ نظر نہیں آتے غیر رمضان میں, پھر بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں. اور اتنی قربانیوں کے باوجود ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. اور اقبال تو لرز گیا تھا نا, اس نے کہا تھا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانا مشکلات لا الہ را, کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور یہ کلمہ پڑھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, میں کانپ جاتا ہوں کہ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کلمہ پڑھنے کے تقاضے وہ کیا ہیں, میں کن مشکلات اور مصائب میں جو ہے وہ اب قدم رکھ رہا ہوں, کیا کیا آزمائشوں سے مجھے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. تو یہ مسلمان ہونا آسان کام نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً اپنا فرما بردار بنائے. فرمایا کہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور دعا کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ اللہ, بلکہ آگے الفاظ کیا ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور اے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایک فرما بردار امت ہے کہ جو برپا فرما. وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں حج کے طریقے بھی سکھا. وَتُوبَ عَلَيْنَا, اور ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. اب یہ اپنی ذات کے لیے بھی دعا کی, پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی, اب پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا سوال کر رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. اور کس کو مانگ رہے ہیں اپنے رب سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ربنا, اے ہمارے رب, وابعث فیہم رسولا منہم, انہی میں ایک رسول جو ہے وہ برپا فرما دے انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتک, وہ رسول کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تیری آیات ان پر تلاوت کریں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور تیری کتاب کے جو بھی احکامات ہیں اور ان کی حکمت سے لوگوں کو ان کی تعلیم دیں اور حکمت سے جو ہے وہ آگاہ کریں. ویزکیہم, اور تیرے بندوں کا جو ہے وہ تزکیہ فرمائیں. انک انت العزیز الحکیم, اور بے شک تو ہی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار فنکشنز ہیں, اللہ کی آیات کی تلاوت, انہی کے اسی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کا تزکیہ, اللہ کی کتاب کے احکامات کی تعلیم, اور اس کی حکمت سے آگاہ کرنا. یہ بنیادی فنکشن ہے, وہ اساسی طریقہ کار ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ جس کے ذریعے سے آپ نے کردار سازی فرمائی. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, وہ کردار آپ وجود میں لے کر آئے کہ جنہوں نے واقعتاً باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی, اور پھر اللہ کی زمین پر عرب کی سطح پر وہ دین کا غلبہ ہے کہ جو کہ ہو گیا. لہٰذا دین کے غلبے کے لیے جو اساسی طریقہ کار ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ چار فنکشنز ہیں, اور یہ چار فنکشنز قرآن مجید میں چار ہی مقامات پر آئے ہیں. پہلا مقام یہ ہے, پھر دوسرا مقام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے ذیل میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں دوبارہ یہ چار فنکشنز آئیں گے. پھر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں پوری یعنی اہل ایمان پر جو اللہ نے احسان کیا یہ چار فنکشنز دوبارہ سے اس میں تکرار آئے گی, اور آخری بار سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یہ چار فنکشنز دوبارہ سے اس کی تکرار آئے گی. تو انشاءاللہ یہ تفصیلات ہم آگے جا کے سمجھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی یہ چار فنکشنز ہیں اور یہ چار فنکشنز میں بنیادی کردار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام قرآن مجید کا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے تمسک اور اس سے جڑنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے, اس کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں پر انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں اور حافظ صاحب سے 8 رکعت میں انشاءاللہ اس کی سماعت فرمائیں گے.